من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا ہم آغاز کریں، 14 مکی سورتوں کے بعد، یعنی سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون، اب یہ واحد مدنی سورت یہاں پر آ رہی ہے، اور سورہ نور کیونکہ اس کے پانچویں رکوع میں آیت آتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے نور ہیں، تو وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اسی کا جوڑا پھر سورہ احزاب ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آغاز بڑا جلالی انداز سے، پھر دونوں صورتوں میں دو بہتانوں کا ذکر ہے۔ سورہ نور میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا منہ بولے بیٹی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کی تہمت لگائی گئی، یعنی ہوا تو اسی طرح سے تھا، لیکن عرب جو ہے وہ کہتے تھے منہ میلے بیٹے کو بھی سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اصل رشتے وہی ہیں جو اللہ نے بنائے، کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں پردے سے متعلق احکام ہیں۔ سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، اور سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کے احکامات ہیں۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں پانچواں رکوع ایمان حقیقی کے موضوع پر ہے، اور سورہ نور میں تو ایمان کی مثال بیان ہو رہی ہے بندہ مومن کے دل میں، اور سورہ احزاب میں مومنین اور مومنات کی 10 صفات ہیں جو اس موقع پر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پھر دونوں اپنے اپنے مکی مدنی صورتوں کے گروپ کی واحد مدنی صورتیں، تو آئیے اس کے بعد ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ 7 مضامین جو ہیں، یا آپ کہیں 7 حصوں میں ہم اس صورت کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا مضمون آ رہا ہے انسداد فحاشی اور بد اخلاقی، اور دوسرا آ رہا ہے واقعہ عشق، اور تیسرا احکام معاشرت اور حجاب، اور چوتھا تمثیل نور ہدایت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور پانچواں ترغیب الی القرآن، اور چھٹا احکام حجاب، یعنی مزید کچھ احکامات حجاب سے متعلق، اور آخر میں پھر اجتماعیت سے اخلاص کی علامت بیان ہو رہی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورت کا، اور بالکل شروع میں جو پہلا رکوع ہے اس میں احکامات 4 برائے انسداد بد اخلاقی، بد اخلاقی کو روکنے کے لیے 4 احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں عظمت سورت نور بیان ہو رہی ہے، سورہ نور کی عظمت پہلی آیت میں فرمایا سورت انزلناها، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نمبر 2 وفرضناها، اور ہم نے اسے فرض قرار دیا، اور نمبر 3 وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں نازل کی ہیں واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ حکمت بیان ہو رہی ہے سورت کی کہ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ آگے پھر اب 4 احکامات میں سے پہلا حکم، اور یہ حد زنا کا حکم ہے۔ ہم نے سمجھا تھا اسلامی شریعت اسلامی سزاؤں میں 3 طرح کی سزائیں کچھ حدود کہلاتی ہیں، 5 ایسے جرائم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ہے، ایک ہے زنا، دوسرا ہے تہمت زنا، اور تیسرا شراب نوشی، چوتھا چوری، اور پانچواں ڈاکہ زنی۔ ان کی سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، یہ حدود کہلاتی ہیں۔ جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے کسی حد میں تو اس پر جرم ثابت ہو جائے تو نہ معافی ہے نہ خونبہ ہے۔ اگر جس کے ساتھ جرم ہوا بھی ہے، فرض کریں کسی نے کسی چوری کی ہے، تو جس کے ہاں چوری ہوئی ہے وہ چور کو معاف نہیں کر سکتا کہ میں نے معاف کیا، جب ایک دفعہ پکڑا جائے گا تو اسے چوری کی سزا ملے گی ملے گی، یہ حدود کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے قصاص ہیں، قصاص بدلے کا قانون ہوتا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اسی طرح جان کے بدلے جان۔ قصاص کے قانون میں معافی بھی ہے کہ کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا، اب چاہے تو وہ قصاص لے لے، بدلہ لے لے، اس کا دانت توڑ دے، یا پھر خون بہا لے لے، پیسے لے لے جو اسے نقصان پہنچا ہے اس کے، وہ شریعت نے بتایا کس نقصان کی کیا تلافی ہوگی، خون بہا کس چیز کا کتنا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ معاف کر دے، تو قصاص میں تینوں چیزیں ظاہر۔ تیسری کچھ سزائیں ہیں جنہیں تعزیرات کہتے ہیں، جو ملکی حکومت اور حکمران خود طے کرتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس سے متعلق جو ہے وہ اس طرح احکامات نہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، تو یہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں، یہ تعزیرات کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہلا حکم حد زنا کا بیان ہو رہا ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی، اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ، مارو ان میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں، شادی نہ ہوں، کنوارے ہوں، مرد اور عورت اور زنا کریں تو ہر ایک کو 100 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، دونوں شادی شدہ ہیں دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے، آپ نے کئی لوگوں کو یہ سزا جو ہے دلوائی ہے، تو یہ سزا جو ہے رجم کی ثابت ہے شادی شدہ زانی پر۔ فرمایا ولا تاخذکم، اور تمہیں نہ آئے بےہما رافتن فی دین اللہ، یعنی تمہارے دل میں کوئی نرمی نہ آئے ان دونوں کے لیے اللہ کے دین کے معاملے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ موجود رہیں وہاں، مشاہدہ کریں ان دونوں کی سزا کا، طائفۃ من المومنین، ایک گروہ مسلمانوں کا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور ان کے سامنے سزا دی جائے۔ اسی طرح اب دوسرا حکم آ رہا ہے، حکم نکاح زوانی، جو زانی ہیں ان سے متعلق دوسرا حکم۔ الزانی، اور زانی کہتے کسے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایسا تعلق جو شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے جبکہ ان کے درمیان کوئی نکاح کا یا آقا اور کنیز کا تعلق نہ ہو، تو وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا الزانی لا ینکہ الا زانیتن او مشرکہ، یعنی زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ ایک ترجمانی یہ کی گئی ہے کہ عادتاً اسے اچھی عورتیں پسند ہی نہیں ہوتی، اسے پسند ہی ایسی عورتیں آتی ہیں اور مشرکہ جو ہے وہ عورتیں آتی ہیں۔ تو فرمایا وزانیت لا ینکحوها الا زان او مشرک، اسی طرح زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلك على المؤمنین، اور حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو، یعنی زنا کو، اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اسے روکا گیا ہے۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زانی مرد اور جو ہے وہ زانی عورت ہی کے لائق ہے، اسی طرح زانی عورت وہ زانی مرد ہی کے لائق ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ جو ہے وہ نیک اور جو ہے لوگوں سے ان کا تعلق جڑے۔ آگے حد قذف کا ذکر آ رہا ہے۔ قذف کہتے ہیں زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، ایسے ہی کسی پر الزام لگا دیا جائے زنا کا جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ لائے تو اس کا یہ الزام جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں معصوم خواتین پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر وہ نہ لائیں 4 گواہ، فجلدہم 80 جلدہ، تو لگاؤ ان میں انہیں 80 کوڑے۔ تو اگر کوئی الزام لگائے تو اسے پھر 4 آئی وٹنس چاہیے اس عمل کے، اور وہ 4 گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مکر گیا، 3 تو ہیں 4 نہیں ہے، تو پھر ان سب کو جو ہے قذف کی سزا ملے گی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اگرچہ معافی مانگ لیں، تائب ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ قذف کا ان پر حد جاری ہو جائے اور یہ جو ہے 4 گواہ نہیں لائے اور پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے خاتون پر، تو پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگے پھر چوتھا بلکہ ترغیب توبہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس جرم کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں کہ آئندہ کسی عورت پر اس طرح تہمت کا الزام نہیں لگائیں گے یا کسی مرد پر زنا کی تہمت نہ لگائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر چوتھا حکم آ رہا ہے، یہ لعان کا حکم کہلاتا ہے، اور یہ صرف شوہر اور بیوی کے لیے خاص ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، ہلال بن امیہ یہ ایک ساتھی تھے اور انہوں نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ ثبوت لاؤ، 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ قذف کی سزا لگے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شوہر ہوں، میں نے دیکھا ہے، گواہ تو نہیں ہے میرے پاس، تو آپ نے کہا نہیں، گواہ لاؤ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ لعان کا معاملہ ہے۔ اس میں اگر شوہر جو ہے اس کے پاس گواہ نہ ہو اور اس نے دیکھا ہے بیوی کو ایسی حالت میں، وہ 4 دفعہ قسم کھاتا ہے کہ جو ہے میں نے ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں، اور پانچویں دفعہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح پہ خاتون کو بھی اللہ نے رائٹ دیے کہ وہ اپنے اوپر سے اس الزام کو رد کر سکتی ہے. چار دفعہ قسم کھائے کہ میں نے ایسا نہیں کیا, اور اگر میں جھوٹی ہوں پانچویں دفعہ قسم کھائے کہ مجھ پر پھر اللہ کی لعنت ہو. تو اس کا اسے اس عمل کو لعان کہتے ہیں, ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے کا عمل, یہ قاضی کے سامنے کیا جائے گا. تو فرمایا والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, ان کے پاس گواہ بھی نہ ہو سوائے اپنے آپ کے, فشہادت احدہم, تو پھر شہادت دینی ہوگی اسے, اربع شہادات باللہ, یعنی چار بار اللہ کی قسم کھا کر, انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچوں میں سے, کہ وہ یقیناً سچوں میں سے, تو قسم کھائے گا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, اس طرح چار دفعہ قسم کھائے گا. والخامسۃ, اور پانچویں بار وہ قسم کھائے گا, ان لعنت اللہ علیہ, کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو, تو اسے لعن کہتے ہیں. پھر جو ہے وہ رد لعن کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, یہ لعن کا طریقہ تھا رد لعن. ویدرعو عنہ العذاب, اور وہ خاتون ہٹا سکتی ہیں اپنے اوپر سے سزا کو, ان تشہد اربع شہادات باللہ, اگر وہ خاتون اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیں چار مرتبہ, انہ لمن الکاذبین, کہ وہ شخص جھوٹا ہے, اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, یوں قسم کھانی پڑے گی. اور فرمایا والخامسہ, اور پانچویں دفعہ قسم کھائے, انا غضب اللہ علیہا, کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو, ان کان من الصادقین, اگر یہ شوہر جو ہے وہ سچا ہو الزام لگانے پر, تو یہ طریقہ لعن کہلاتا ہے. اگر دونوں شوہر اور عورت اس طرح لعن کر دیں, قسمیں کھا لیں, تو ان کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے, یعنی اب ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے, انہیں سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ اتنا بڑا الزام کے بعد بھی ساتھ رہنا, اور جبکہ شوہر نے دیکھا ہے معاملہ, تو ظاہر ہے عورت نے قسم کھا کر رد تو کر دیا, لیکن اب ساتھ نہیں رہ سکتے, پھر جدائی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے. طرح آگے پھر واقعہ عفق کا بیان ہے, اور سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے, غزوہ بنو مستلق, اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ ازواج میں سے کسی کو ساتھ رکھتے تھے, تو وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. اب واپسی کا سفر تھا, اور جو ہے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا قافلے نے, اور صبح صادق ہی آپ نے جو ہے کوچ کا اعلان فرمایا, اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت سے جنگل میں گئی, وہاں کہیں ہار ادھر ادھر ہو گیا, اس کی تلاش میں کچھ وقت لگ گیا, لیکن جو ہے یہاں قافلہ روانہ ہو گیا, لوگوں نے حادج یعنی وہ جو ایک پردہ دار ایک آپ کہیں کہ ڈبہ سا بنایا جاتا ہے جس میں خواتین پہلے ٹریول کرتی تھیں, اسے اٹھا کر اونٹ پر لگ دیا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے, اور خالی اٹھا کر لے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی ہیں تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں, تو وہیں جو ہے قریب بیٹھ گئیں. اور اس میں پھر حضرت جو ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا کہ پیچھے پیچھے آؤ, اور دیکھو قافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو لیتے آؤ. تو اما عائشہ جو ہے وہ انتظار میں بیٹھ گئیں وہیں قریب کے, آئیں گے لوگ اب تلاش میں جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں رہ گئی پیچھے, اور اسی عالم میں جو ہے انہیں نیند آ گئی, کہ ان کی آنکھ کھلی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے واسطے. یہ پڑھا تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ تو پیچھے رہ گئیں, تو اس پر وہ اٹھ بیٹھیں اور فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا انہوں نے, اور حضرت صفوان نے اونٹ لا کر ان کے پاس بٹھا دیا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئیں, اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو لے کر قافلے میں مل گیا. بس اتنا سا واقعہ تھا, اس پر لوگوں نے تہمات بنا لی. عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور تہمت لگائی زنا کی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دو رکوع نازل کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہے, یعنی وہ پاک ہیں, انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا. تو یعنی یہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی وہ قرآن سے ثابت ہے, اور دو رکوع جو ہے اس پر تفصیل سے آ رہے ہیں. لیکن تین طرح کے گروہ ہو گئے. ایک گروہ تہمت لگانے والا تھا, اور اس میں عبداللہ بن ابئی پیش تھا. پھر دوسرا گروہ متاثر ہونے والا تھا کہ وہ تھے تو مسلمان لیکن عبداللہ بن ابئی کے باتوں میں آ گئے. اس میں تین افراد کے نام بڑے آتے ہیں, ایک تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسری حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان تینوں نے بھی یہ بات کی کہ ہاں جی کچھ ہوا ہے، گڑبڑ ہوئی ہے. اور جبکہ پھر تیسرا گروہ تھا خاموش رہنے والا، یہ اکثر جو صحابہ تھے وہ پھر خاموشی انہوں نے اختیار کی. تو اب دیکھیں اس پر یہ واقعہ ہوا، اس پر اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے واقعہ افق کے حوالے سے. تو سب سے زیادہ تکلیف جو اس میں ہوئی وہ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کو ہی. کیا آپ کی زوجہ پر ایک تہمت لگائی گئی، ابے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا حال ہوگا؟ اماں عائشہ بتاتی ہیں کہ میں پہنچ تو گئی لیکن جو ہے بیمار تھی، کچھ طبیعت خراب تھی، تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوڑ آئے انہیں ان کے گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں ہوئیں. وہ تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے وہ خدمت پر تھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک دن قضاء حاجت سے جو ہے ان کے ساتھ گئیں، تو جو ہے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا برباد ہو جائے مستح. اماں عائشہ نے کہا تم اپنے بیٹے کو بدعا دے رہی ہو، کیوں دے رہی ہو بیٹے کو بدعا؟ انہوں نے کہا بیٹی تمہیں نہیں معلوم وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم. کہ انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی تم پر تو یہ تہمت لگائی گئی اور یہ تو بڑا مسئلہ پھیلا ہوا ہے. تو اماں عائشہ کہتی ہے میں بھول گئی جس قضاء حاجت سے نکلی تھی، اور آ گئی گھر پر جو رونا شروع کیا اماں عائشہ نے کہ یہ کیا مجھ پر الزام لگایا گیا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، تو جب آپ آئے تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ آپ کہیے آپ کیا کہتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اماں عائشہ ایک طرح سے انہیں ایک صدمہ ہوا کہ بھائی آپ میرے بارے میں کچھ تو کہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دو رکوع نازل کی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اس میں اعلان ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا میں آپ کا شکر نہیں کرتی، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے یہ پاک دامنی کا اعلان قرآن میں کیا. اب رہتی دنیا تک یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی جو ہے وہ لوگ پڑھتے رہیں گے ان آیات میں. اب آئیے ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. پہلے جو غمگین لوگ ہیں ان کی گویا یہاں انہیں تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، اور فرمایا کہ یقیناً جن لوگوں نے جو ہے یہ تہمت لگائی ہے اس بتم منکم، وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شر لکم، اور فرمایا کہ نہ سمجھو اس بات کو، اس تہمت کو، اس افک کے واقعے کو اپنے لیے کوئی برائی، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے خیر بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے پھر ستر و حجاب کے احکامات آ گئے، اور مسلمان معاشرے سے بد اخلاقی کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے. فرمایا لکل ری منہم مکتسبا من الاسم، اور ہر ایک کے لیے اس میں سے سزا ہے اس کی جو کچھ اس نے جرم کیا. والذین تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے سب سے بڑی تہمت لگائی یعنی عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو ہے بہت ہی عظیم عذاب، یعنی جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے. اب جو ہے ان تین گروہوں میں سے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، یعنی اکثریت جو مسلمانوں کی تھی جو خاموش تھے، نہ تو کہہ رہے تھے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاذ اللہ یہ گناہ کیا، نہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نہیں کیا، بس خاموش تھے. تو ایسے لوگوں کو پہلے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں. فرمایا لولا اس سمے اتموہ، اور کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا اس تہمت کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے جیوں میں اچھا، وقالو ھذا افک مبین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے. جیسے کہ پھر ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے جب یہ واقعہ افک سنا تو انہوں نے کہا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تم سب میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور جو ہے طہارت والی، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو ان پر کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خاموش کیوں رہے، تم نے کیسے اس بات کو سن لیا؟ فوراً کہتے کہ جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے، دھوکہ ہے. فرمایا لو جاؤ علیہ بی اربعتی شہدا، اور کیوں نہ لائے وہ الزام لگانے والے اپنی اس گناہ کی تصدیق میں، اپنے اس الزام کی تصدیق میں چار گواہ. یہ تو پہلے ہی اللہ کہہ چکا ہے کہ بھئی اگر تم کسی پر الزام لگا رہے ہو زنا کا تو چار گواہ لے کر آؤ، تو کہاں ہیں وہ ان کے چار گواہ اگر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. اور اسی طرح فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ، پس اگر نہیں لائے وہ گواہ فاولائک عند اللہ ہم الکاذبون، تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں جیسے کہ وہ تھے بھی۔ آگے پھر متاثر ہونے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ کر اور یہ کہنے لگا کہ ہاں جی یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، تو یہ تین افراد کا ذکر آ رہا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فی، تو پہنچتا تمہیں اس بارے میں جس بات کا تم چرچا کر رہے ہو عذاب عظیم، ایک بہت ہی عظیم عذاب۔ لیکن تم ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے عزت کا معاملہ رکھا ہے، تو فرمایا ورنہ بڑا عظیم عذاب پہنچتا۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ ان تینوں کو پھر حد قذف لگائی گئی تھی ان پر۔ اس تلقونہ بالسنتکم، جبکہ لے رہے تھے تم اس بات کو اپنی زبانوں سے، ایک آدمی نے کہا، اس نے دوسرے سے کہا، اس نے تیسرے سے کہا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اس بات کو اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ تھا، وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی سی بات۔ فرمایا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات۔ تو صحابہ پر تہمت لگانا، صحابیات پر تہمت لگانا، یہ معمولی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مومنین کو اب تربیت دی جا رہی ہے کہ بھئی ایسے معاملے میں کرنا کیا چاہیے تھا، تمہارا طرز عمل ہونا کیا چاہیے تھا۔ ولولا اس سمے اتموہ، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا اس بات کو، کل تم ما یقون لنا، تو کہہ دیتے تم کہ نہیں ہے حق ہمارا، ان تتکلما بہذا، کہ ہم بات کریں اس واقعے پر، سبحانک، اور پاک ہے اللہ آپ، حاضہ بہتان و نظیم، اور تم کہتے یہ تو کھلا بہتان ہے، بہت بڑا جو ہے جھوٹ ہے، بہتان ہے جو لگایا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے، یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا ہے مسلمانوں تمہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس بات کی کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسا کوئی کام کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ آگے بہتان لگانے والوں کو اب وعید دی جا رہی ہے، پہلا گروپ یعنی عبداللہ بن ابی، تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، دنیا میں قذف کی سزا ہے، اور جو ہے وہ تعزیر کی سزا ہے بے حیائی کو پھیلانے والوں کے لیے، پھر دنیا والآخرہ، اور یہ تو دنیا میں، اور پھر آخرت میں بھی شدید ترین عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں طرح طرح کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یہ بہائی بےودگی کو عام کیا جا رہا ہے، اور اسے جو ہے کبھی فیشن شو کہا جاتا ہے، کبھی کیٹ واک کہا جاتا ہے، کبھی فینسی ڈریس شو کہا جاتا ہے، کبھی بیوٹی کانٹیسٹ کہا جاتا ہے، اور ہے کیا فحاشی اور یعنی عورتوں کو بے لباس کیا جاتا ہے، اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے ان چیزوں میں لگ جائیں۔ اب جس طرح کیبل کی وبا یہاں پھیلائی گئی ہے مسلمانوں میں، اور بہت سارے چینل تو ایسے آتے ہیں جو دنیا میں بینڈ ہیں، یہ کافر ممالک میں یوں مفت نہیں دیکھ سکتا آدمی، وہ ہمارے یہاں مفت چل رہے ہیں، ہمارے یہاں بچے بڑے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں فحاشی میں، پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے شدید وعید ہے دردناک عذاب کی دنیا اور آخرت۔ اور یہ فحاشی سے جو کما رہے ہیں وہ سب حرام کا پیسہ ہے، حرام صرف سود اور چوری اور ڈاکہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا اور عریانی اور یہ اس غلاظت سے کمانا، یہ بھی حرام کا پیسہ ہے۔ تو یہ جو کیبلز چلا رہے ہیں اور یہ ڈرامے اور فلمیں دکھا رہے ہیں اور بےودگی پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کی کمائی جائز نہیں، تو یہ حرام کی کمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی اور دوسروں کو منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر تائبین پر اللہ تعالی کی شفقت بھی ہے، فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور تو یعنی اللہ تم سب کو سزا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ آگے پھر شیطان کا راستہ جو ہے بیان ہو رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے نقش پا کی، فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو بے شک شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فحاشی کا، اور اللہ کی نافرمانی کا، برے کاموں کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اس اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تم میں کوئی بھی کبھی بھی۔ تو اصل میں فحاشی اور اس اوریانی سے بچ جانا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، شیطان کے بہت خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار۔ بڑے بڑے روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے متقی پرہیزگار جو رشوت نہیں لیتے، غبن نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، حرام نہیں کماتے، وہ شیطان کے سٹ کنڈے میں آ جاتے ہیں، وہ فحاشی اور یعنی کے تیر سے نہیں بچ پاتے۔ تو گویا کہا جا رہا ہے اپنے تقوی کا زیادہ اظہار نہ کرتے پھر، ہمیں پتہ ہے، اور یہ ہم ہی بچائیں جس سے وہی بچ سکتا ہے۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں، نار شہوت چے کشت نور خدا، نور ابراہیم را ساز اوستا، کہ یہ شہوت جو ہے اس سے کیا چیز بچا سکتی ہے، صرف نور خدا ہی بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آدمی بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء ان چیزوں میں نہیں ہوتے تھے، اللہ انہیں ان ساری غلاظتوں سے بچاتے تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بے حیائی اور یعنی ساری گندگی سے بچے، شیطان کا رستہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری خاطر یعنی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت ڈال دوں گا کہ وہ اسے محسوس کرے گا۔ تو یہ جو ہمیں عبادات میں لطف نہیں آتا اور دل نہیں لگتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی بد احتیاطی، اور جو آنکھیں بالکل کھلی نہیں ہیں، اور جو ہے محرم نامحرم کی کوئی تمیز ہی نہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ دل نہیں لگتا عبادات میں، بوجھ محسوس ہوتی ہے، ورنہ نظروں کی حفاظت ہوتی تو عبادت میں لذت ہے جس کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں گویا کہا جا رہا ہے کہ فحش سے بچاؤ، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اب آگے ترغیب دلائی جا رہی ہے، عفو اور درگزر کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کی مالی مدد کرتے تھے، یہ ان کا ایک رشتہ دار تھا دور کا، لیکن جب یہ خود انوالو ہو گیا اور انہی کی بیٹی پر الزام لگانے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، کیسا جو ہے آدمی ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، یہ میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَعْتِلِ الْأُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نئی قسم کھانی چاہیے تم میں سے جو ہے فضل والے اور جو ہے وسعت رکھنے والوں کو۔ تو دینی لحاظ سے ایک فضیلت کیا کہنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے جو ہے وسعت عطا فرمائی تھی انہیں۔ تو فرمایا کہ نئی قسم کھانی چاہیے تم میں سے جو ہے دینی فضیلت رکھنے والے اور دنیاوی وسعت رکھنے والوں کو، ایوتو اول القربا، کہ وہ مال نہیں خرچ کریں گے رشتہ داروں پر، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مسکینوں پر اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر، ولیعفو ولیصفحو، چنانچہ کہا کہ انہیں معاف بھی کر دو یعنی دل سے، اور درگزر بھی کرو زبان سے بھی، برا بھلا نہ کہو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور کہا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو فرمانے لگے، بلا یا ربنا انا نحبو انا نحبو، کیوں نہیں اے میرے اللہ، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں سے درگزر فرما دیں۔ اور پھر جو کہا تھا کہ میں نہیں مالی امداد کروں گا اسے جاری کر دیا، مالی امداد دوبارہ شروع کر دی۔ فرمایا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے، مسلسل رحم فرمانے والے۔ آگے تفصیل وعید آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں بے حیائی اور یعنی گندگیاں پھیلاتے ہیں۔ فرمایا، ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، اور یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن خواتین پر، معصوم لڑکیاں ہوتی ہیں ان پر تہمت لگا دی، پھر وہ اخباروں کی زینت بن جاتی ہے، وہ اپنی طرف سے 10 باتیں لگا کر بڑے بڑے کالمز لگاتے ہیں، वो पूरा माशरा बिगड़ता है, वो नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ लें कि किस तरह ये फेल हुआ और उसने क्या किया उसने क्या किया, और वो सारी गंदगी पूरे माशरे में जो है आम हो जाती है। तो फरमाया कि जो लोग इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं बेखबर पाक दामन मोमिन औरतों पर, लुअनू फिर दुनिया वल आखरा, तो लानत है उन पर दुनिया और आखरत में, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजीम अज़ाब। अल्लाह ताला में महफूज फरमाए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात गारतगर गुनाहों से बचो, यानी नहायत तबाह और बर्बाद करने वाले गुनाह, वो सात कौन से हैं? नंबर एक शिर्क, नंबर दो जादू, नंबर तीन कत्ल, नंबर चार सूद, नंबर पाँच माल यतीम खा लेना, और नंबर छः मैदान कताल में पीठ दिखाकर मैदान छोड़कर भाग जाना, और नंबर सात भोली भाली मासूम पाकदामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। ये गारत गर गुनाह का है कि जिसमें हलाकी बर्बादी होती है। तो हम तो मामूली बात समझते हैं और मज़े के लिए जो इसका उधर से जोड़ दिया उसका उधर से जोड़ दिया, और ये बिकती हैं चीज़ें, पूरा आपका जो ये आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, उसमें इस तरह की कहानियां बड़ी बिकती हैं और चटपटे बना के उसे बयान किया जाता है। तो बहुत बड़े गुनाहों में से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। फरमाया यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम वक्त वईद बयान हो रहा है, जिस दिन शहादत देंगी उन पर उनकी ज़बानें, वअईदीहिम वअर्जुलुहुम, और जुर्म के गवाह कौन कौन है? फरमाया तुम्हारी अपनी ज़बानें गवाही दे रही होंगी और उनके हाथ और उनके पाँव, बीमा कानू या अमलून, उन अमलों की जो वो करते थे। आगे तस्कीर आखरत है, आखरत से गोया याद दहानी कराई जा रही है। यौम अज़ीम युवफ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल्हक, और उस दिन पूरा देगा अल्लाह ताला उन्हें बदला उनके काम का, यानी पूरा पूरा। वयअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही बरहक है और वही बिल्कुल जो है हक़ को वाज़े फरमाने वाला है। आगे आ रहा है कि नापाक जो है वो पाकीज़ा के लिए नहीं है, और पाकीज़ा वो नापाक के लिए नहीं है। चुनांचे फरमाया अलखबीसात लिलखबीसीन, तो खबीसात जो है ये मौनस सीगा है कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, वलखबीसूना लिलखबीसात, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीना, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, व तय्यबूना लित्तय्यिबात, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए, उलाइका मुबर्राउन, और ये लोग बरी हैं उन तोहमतों से, मिम्मा यकुलून, जो वो तोहमत लगाते, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए तो मग़फ़िरत है और अल्लाह की तरफ से बड़ा इज़्ज़त वाला बदला है। अब ये जो अभी हमने आयत पढ़ी इसके कई तर्जमे आपको मिलेंगे। एक तर्जमा है बुरी औरतें बुरे मर्दों के पास होती हैं, यानी जानी मर्द ही जो है जानी औरतों को पसंद करते हैं। दूसरा है बुरी आदतें बुरी लोगों के लायक होती हैं, तो जिना करना, शराब पीना, धोखा देना, नाफरमानियाँ करना, फहाशी और रियानी करना, ये बुरी आदतें कैसे लोगों में होती हैं? बुरे लोगों ही में होती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ये बुरी आदतें हमारे अंदर हैं तो फिर ये तय्यबून में शुमार नहीं होगा हमारा, ना तय्यबात में शुमार होगा। इसी तरह तीसरी तर्जमानी होती है कि बुरी बातें बुरी लोगों के मुँह से निकलती हैं, तोहमत लगा देना पाक दामन लोगों पर, और बोहतान लगा देना, गाली दे देना, तो बुरे लोग होते हैं जिनके साथ ये बुरी बातें मंसूब होती हैं। और इसी तरह जो है दूसरा हिस्सा इसका कि पाक औरतें पाक लोगों के पास होती हैं, जैसे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी पाक हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पाक कौन होगा? कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी ज़ौजें हों माज़ल्ला कि जैसे कि बाज़ जो है लोग तोहमत लगाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह पाक आदतें पाक लोगों के पास होती हैं, भाई अच्छे लोगों की अच्छी आदतें, ये कैसे हो सकता है कि हम अच्छे हों और आदतें हमारी बुरी हो? नहीं सकता, अच्छी आदतें ही अच्छे लोगों के अंदर होती हैं, और पाक बातें पाक लोगों के मुँह से निकलती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनके मुँह से भी अच्छी बातें निकलती हैं। आगे फिर घरों में दाखिल होने के अहकाम आ रहे हैं, और ये आप कहें कि तीसरा मजमून है अहकाम माशरत, सात अहकाम आते माशरत आ रहे हैं ताकि बद अखलाकी और यानी फहाशी का सद्देबाब हो सके। तो इस सिलसिले में सात अहकाम, पहला हुक्म आ रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ना दाखिल हो घरों में अपने घरों के सिवा, हत्ता तस्ता अदनिसू, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, اور سلام کر لو اس گھر کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو اور یاد رکھو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بے دھڑک گھر میں گھس گئے، کسی کے بھی گھر میں چلے گئے اندر، کہا گیا یہ صحیح نہیں، باہر کھڑے رہو، اجازت لو پہلے، دستک دو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے بھی نہ کھڑا ہو، کہ جیسے ہی دروازہ کھلے وہ سامنے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور پھر دستک دی جائے اور سلام کہا جائے گھر والوں کو، پھر اندر سے جب اجازت دی جائے جب اندر آیا جائے. اور تین دفعہ دستک دینے پر بھی اندر سے خاموشی ہو تو پھر پلٹ جانا چاہیے بغیر بلانے. اور اگر اندر سے کہا جائے کہ بھائی مصروف ہیں پھر کبھی آنا، تو یہ نہیں کہ ہم اب غصے میں آگ بگولا ہو جائیں کہ ایسا آدمی اندر بیٹھا ہے مجھ سے ملاقات نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے کہ اب چلا جائے، برا نہ مانے. بھائی پہلے سے تھوڑی تم نے وعدہ لیا تھا، اب وہ اپنے کسی کام میں ہو سکتا ہے. تو سارے احکامات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. موتا امام مالک میں جو ہے ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جائیں؟ آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ بھائی خواتین کس عالم میں ہیں، انہیں تو اندازہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، کپڑے بدل رہی ہیں، لباس درست کر رہی ہیں، تم گھس گئے سیدھے اندر، تو بھائی بتا کر جاؤ اندر. تو اگر چابی بھی آدمی کے پاس ہو تو کھنکار دے، تھوڑا سا کھانس لے، تاکہ گھر والوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ آ رہا ہے. ایک دم سے پہنچ جانا یہ اسلام کی تعلیمات میں. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دستک دی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہوں. آپ نے کہا میں تو میں بھی ہوں. تو بھائی میں ہوں سے کیا پتا کون کھڑا ہوا ہے، تو ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں، محمد الیاس، عبداللہ، عبدالرحمٰن، جو ہمارا نام ہے وہ بتانا چاہیے. تو یہ بہت ہماری کامن عادت ہے، جب کھٹکھٹاتے ہیں پوچھا جاتا ہے کون ہے، میں ہوں، تو میں ہوں نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی قصاص نہیں. جس طرح اندر جانا جو ہے اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، اسی طرح اندر دیکھنا بھی بغیر اجازت کے جائز نہیں. یہ نہیں کہ اس کی دیوار کے اوپر یا اس کے دروازے میں سے آنکھ لگا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے، آ رہا ہے نہیں آ رہا، یہ سب منع ہے. تو اجازت لیں اور اجازت ملنے پر گھر میں داخل ہوں. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ اس گھر میں کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو یہ نہیں کہ اندر چلے جاؤ، گھر میں کوئی نہیں اندر چلے گا، فرمایا کہ پھر اندر داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. تو خالی گھروں میں چلا جانا پھر کتنے الزامات لگ جاتے ہیں، کیا کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اسلام ہمیں روکتا ہے، دستک دو، اجازت ملے اندر جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر داخل نہ ہو. فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، تو پھر لوٹ جاؤ، یہی زیادہ جو ہے پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، کہ تم داخل ہو ان گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے، فیہا متاع لکم، جن میں تمہاری ضرورت کا سامان ہے، اشارہ ہے مدرسہ ہے، ہوٹل ہے، لائبریری ہے، کلینک ہے، کوئی جو ہے وہ حکیم کا مکتب ہے، نائی کی دکان ہے، گروسری سٹور ہے، یہ رہائشی گھر نہیں ہے اور اس میں ضرورت کی چیزیں. تو فرمایا کہ اس میں کوئی حج نہیں ہے کہ تم جو ہے اس میں چلے جاؤ. متاع لکم، جس میں اللہ نے تمہاری ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، کس نیت ارادے سے تم جا رہے ہو، کیا اظہار کر رہے ہو، کیا دل میں چھپایا ہوا ہے، گھر والوں کو شاید پتہ نہ چلے لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو اچھی نیت، اچھے ارادے سے جانا چاہیے، اچھے اخلاق سے ملاقات کرنی چاہیے. آگے پھر دوسرا حکم آ رہا ہے، غز بصر کا حکم، احکام معاشرہ چل رہے ہیں، معاشرے کو بہتر بنانا اور بد اخلاقی کو دور کرنا معاشرے سے، یہ موضوع چل رہا ہے. تو فرمایا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ بچائیں اپنی نگاہوں کو. ایک ترجمہ یغضوا کا ہوتا ہے نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس گھر سے نکلے اور نیچے ہی دیکھ کر چلتے رہیں، پتہ چلا ایک درخت کی ٹہنی آ کر سر سے ٹکرا گئی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے نظر بچانا، یعنی ایسی جگہ نظر نہ ڈالنا جہاں اللہ نے منع کیا. غیر محرم خاتون آ رہی ہیں اب ادھر نظر نہ ڈالی جائے، باقی تو راستے میں چاروں طرف دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک ترجمہ یہ کر دینا کہ نظر نیچی رکھنا، یہ اس سے بہتر ترجمہ ہے نظر بچانا، کہ جہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے وہاں نہ پڑے، نظر ہمارے جو ہے وہ قابو میں ہو۔ تو فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اے نبی ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ حفاظت کیجئے اپنی عصمت کی، اپنی شرم گاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اور یہ جو ہے کہیں پاکیزہ ہے ان کے لیے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ خوب واقف ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی پہلی نگاہ تو معاف ہے لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں، یعنی اگر چلتے ہوئے اچانک کسی نامحرم پر نظر پڑ گئی تو وہ کیونکہ غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے، لیکن دوبارہ ادھر نگاہ کی تو اس کا محاسبہ ہوگا، یہ گناہ ہے۔ اور ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں پہلی نہیں ہٹائیں یہ معاف ہے پہلی، تو بھائی یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ پہلی پڑ گئی ہے تو ہٹا ہی نہیں رہے وہاں سے، یہ تو وہ تو پہلی نگاہ بغیر شعور کے بھی جو غلط جگہ پڑی ہے اس کا بھی نقصان ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ بس یہ کرتا ہے کہ گناہ نہیں لکھتا، ورنہ جو ایک اندر شیطان کو موقع مل جاتا ہے وسوسہ اندازی کرنے کا، اور جو روحانی ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں تو فرق پڑ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ تو مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ایسی جگہ نظر پڑے فوراً نظر وہاں سے ہٹائی جائے۔ اسی طرح آگے پھر گھر کے اندر کے پردے کے احکامات آ رہے ہیں، یہ تیسرا گویا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ نیچی کر لیں اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت میں ستر کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، تو گھر کے اندر بھی ستر کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر جانگیے میں پھر رہیں، یا خواتین نے بالکل ہی دوپٹہ بھی اتار دیا اور جو ہے سینے پر بھی کوئی چیز نہیں ہے اور کم کپڑے پہنے میں، تو ٹھیک ہے شوہر کے سامنے پردہ نہیں ہے لیکن بیٹوں سے تو ہے، بھائیوں سے تو ہے، تو ستر تو ان سے بھی چھپانا چاہیے، چہرے کا پردہ نہیں، ستر تو شوہر کے علاوہ ہر ایک سے چھپانا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے اسی طرح شرمگاہ کے استعمال پہ بھی آ جاتا ہے کہ جائز جگہ پر استعمال ہو، یعنی نکاح کے بعد ہی، نہ اس سے پہلے اور نہ بیوی کے علاوہ کہیں اور یہ شرمگاہ کا استعمال ہو۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو اور میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اور دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ تو یہ دو چیزوں کی ضمانت ہم دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، کوئی عام آدمی ضمانت نہیں دے رہا، وہاں جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اب آپ نے ضمانت دی تھی تو وہ پوری کیجیے، تو لیکن ہم اس قابل تو بنے، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ولا یبدینا زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود ہی جو ہے ظاہر ہو جائے، جیسے برقعے کے اندر بھی اور بڑی چادر کے اندر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاتون جوان ہے یا بوڑھی ہیں، اب یہ خود ہی ظاہر ہو رہا ہے، قد کاٹ جو ہے وہ خود ہی خود ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے اس نے پکڑنی ہے، لیکن خود سے اپنی زیب و زینت نہ دکھائیں۔ اور اسی طرح مزید حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا ولیضربنا بخمورہن علی جیوبہن، اور ڈال کر رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ، تو یہ سینے کے ابھار جو ہیں یہ چھپا کر رکھنے چاہیے خواتین کو، اور گھر کے اندر کے احکامات ہیں، ایک موٹا دوپٹہ جو ہے سینے پر ڈال کر رکھنا چاہیے، جیسے ہماری پرانی عربی میں کہا جاتا تھا کہ دوپٹے کا بکل مار کر رکھنا سینے پر تاکہ وہ ابھار جو ہے نمایاں نہ ہو، اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن بچے بھی جو بیٹے جو ہیں وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں اور وہ ابھی بلوغت کی طرف آ رہے ہیں، اور ماں ہو یا بہن ہو یا جو بھی ہوں، لیکن خواتین میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری جو ہے وہ اٹریکشن رکھی ہے مردوں کے لیے، تو ان چیزوں کی احتیاط نہیں ہوتی اور پھر بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھر کے اندر بھی ایک موٹا دوپٹہ جو ہے سینے پر ڈال کر رکھیں۔ ولا یبدینا زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت، کئی مفسرین نے زینت سے مراد چہرہ لیا ہے، زینت کہتے ہیں خوبصورتی اور حسن، تو آپ دیکھیں ایک عورت کا جب انتخاب ہوتا ہے تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے سب سے زیادہ، جس سے پھر ڈیسیجن دیا جاتا ہے کہ یہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی، تو سب سے زیادہ زینت کا ذریعہ وہ چہرہ ہوتا ہے، اسی یہ کتاب موجود ہے چہرے کا پردہ، 17 سے زیادہ مفسرین کی رائے اس میں موجود ہے کہ زینت سے مراد چہرہ ہے۔ البتہ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، فرض ہے، یہ کرنا ضروری ہے، جو نہیں کر رہے وہ گناہگار ہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ فرض تو نہیں ہے لیکن اگر کریں تو زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو اتنا فرق ہے، ورنہ چہرے کے پردے کے قائل سب لوگ ہیں۔ اس کی دلائل آپ کو اس میں مل جائیں گے، قرآن و حدیث سے دلائل کہ چہرے کا پردہ فرض ہے۔ اب آگے ایک فہرست دی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے سامنے خاتون اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، یعنی ان سے چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، زیب و زینت چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً یہ 12 افراد ہیں جن کی فہرست دی جا رہی ہے۔ فرمایا الا بولتهن، یعنی پیچھے سے اگر ہم پڑھیں، ولا یبدین زینتهن، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زیب و زینت، اپنا حسن و جمال، اپنی آپ کہیں جو بھی انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہے، الا بولتهن، مگر اپنے خاوندوں کے، نمبر ایک، او آبائهن، نمبر دو، اور اپنے باپوں کے، او آبائی بولتهن، نمبر تین، اپنے خاوندوں کے باپوں کے، یعنی اپنے سسر، اور نمبر چار، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، نمبر پانچ، او ابنائی بولتهن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ سوتیلے بیٹے بھی، ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اس خاتون کا، وہ بھی محرم ہوتے ہیں خاتون کے۔ اسی طرح نمبر چھ، او اخوانهن، اور اپنے بھائیوں کے، سگے بھائی بھی آ جاتے ہیں، اللاتی بھائی بھی آ جاتے ہیں، باپ شریک بھائی، اور اخیافی بھائی بھی آ جاتے ہیں، ماں شریک بھائی۔ تو فرمایا او بنی اخوانهن، اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، نمبر سات، سگے بھتیجے، اور نمبر آٹھ، او بنی اخواتهن، اور اپنے بھانجوں کے سامنے، یعنی بہن کے بیٹوں کے سامنے، اور نمبر نو، او نسائهن، اور اپنی عورتوں کے سامنے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر عورت اجنبی مرد کے زمرے میں آتی ہے ایک مسلمان عورت کے، تو اپنی عورتیں جان پہچان کی ان کے سامنے تو آ سکتی ہیں، غیر عورتوں کے سامنے نہیں، کیونکہ غیر عورتیں کیا کرتی ہیں، جا کے اپنے مردوں سے پوری تصویر کھینچ دیتی ہیں، یہ عورت ایسی ہے، اس کی آنکھ یہ ہے، اس کی ناک یہ ہے، اس کا جسم یوں ہے، تو یہ اس چیز کو پسند نہیں کیا اسلام نے، اور اس لیے کہا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان، ویسے تو ان کے بارے میں یہ کہ سائنسی اس میں آ کر انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، لیکن پردے کی کیفیت یہ تھی کہ گورنر نے آ کر کہا کہ میرے گھر کی خواتین آپ کی خواتین سے ملاقات کرنا چاہتی، تو سر سید احمد خان نے کہا کہ ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے، اور بالکل صحیح ان کی بات تھی، قرآن میں یہ کہا گیا کہ جو ہے پردہ کس سے نہیں ہے، اپنی عورتوں سے، جان پہچان کی عورتوں سے۔ اور نمبر دس، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہیں، جو ہے جو ان کی ملک میں دانے ہاتھ میں، تو جو ہے ان سے بھی، ان کے سامنے آ سکتی ہیں کنیزوں کے سامنے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خادم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں جنہیں اب جو ہے وہ عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، بہت بوڑھے خادم ہیں اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں، یا ایسا کمزور اور نحیف جو ہے اور اتنا جو ہے پابند غلام ہے کہ اسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی بات، تو جو ہے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح 12 آ رہا ہے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ کم سن لڑکے جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کی پردوں کی باتوں سے، تو عورت کے سطح سے انہیں کوئی رغبت نہیں ہے، اور اسی طرح وہ ان باتوں سے متعارف نہیں ہے، معصوم چھوٹے بچے، تو ان کے سامنے بھی خاتون آ سکتی ہیں اپنی زینت کے ساتھ۔ تو فرمایا ولا یضربن بأرجلهن، اور مت ماریں اپنے پاؤں زور سے زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتهن، کہ معلوم ہو جائے جو کچھ چھپا رکھا ہے انہوں نے اپنی زینت میں سے۔ زور سے پاؤں مار کر چلیں گی تو زیورات کھنکیں گے، اس کی آواز آئے گی، اجنبی مرد جو ہے اس طرف متوجہ ہوں گے۔ ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کیا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاتون محفوظ رہیں، کوئی بری نظر ان پر نہ پڑے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی تھی اور مسلمان عورتوں کی ایک جھپ نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارے دادا وغیرہ بتاتے تھے کہ انڈیا میں جب خواتین کہیں سفر بھی کرتی تھیں تو گھر سے ٹانگے تک بٹھانے میں ایک پردہ کھینچ دیا جاتا تھا، اس کے اندر سے جاتی تھی، اور ٹانگے میں بھی پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ نظر ہی نہ آئے، محلے والوں کو جو ہے کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے جو اس زمانے کی خواتین اب بڑھیا ہو گئی ہیں، وہ تو پردے میں اور نوجوان نواسی اور پوتیاں وہ بغیر پردے کے جا رہے ہیں. تو جب اللہ نے آزادی کی دولت دی تو ہم نے اللہ کے احکامات ہی چھوڑ دی. جب وہاں ہندوؤں کے ساتھ تھے تو ہمیں اپنی تہذیب کا علم تھا, لوگ ان پر عمل کرتے تھے. اب پردہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور ہی جہاں کی بات ہو, حقیقی پردہ تو اب رہا ہی نہیں مسلمانوں میں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور تم سب کے سب توبہ کرو اللہ کی جناب میں. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, کہ اے سب کے سب ایمان والوں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ سب کر کر بھی یہ نہ سمجھو کہ تم نے پردے کے احکامات پورے کر لیے, بلکہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوگی, اس پر اللہ سے توبہ کرو. آگے چوتھا حکم آ رہا ہے حکم نکاح ایامہ. ایامہ کہتے ہیں ایسے مرد اور عورت کو جس کا شوہر یا بیوی اب نہ رہی ہو. ہم اردو میں بیوہ کہتے ہیں ایسی خاتون کو, اور رانٹ کہتے ہیں ایسے مرد کو جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو اسلام میں تجرد پسند نہیں ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ ہو, شوہر کا انتقال ہو جائے, تو اس کی دوسری شادی کر دی جائے. اسی طرح جو مرد ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے. تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ, اور نکاح کر دو جو ہے رانڈ اور بیواؤں کا جو ہے اپنے میں سے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور جو نیک غلام اور کنیزیں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو. دیکھیں نیکی میں سیکشول ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے. وہ آدمی ہرگز نیک نہیں ہے جو یہ بےحودگیاں اور یہ جو ہے ساری فحاشی اور عریانی کے کام کرتا ہے. تو ان سب سے بچنے کا آسان اور بہتر طریقہ کیا ہے, نکاح کیا جائے. اور نکاح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اور نکاح کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے, اللہ نے تو اسے اس کی مدد کرنا اپنے ذمے لیا. اسی طرح فرمایا ان یکونوا فقراء, اگر وہ ہوں گے غریب, یغنیہم اللہ من فضلہ, تو غنی فرما دے گا اللہ انہیں اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اری اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے. آگے پانچواں حکم دیا جا رہا ہے پاک دامن رہو. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, فرمایا کہ اور بچتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو استطاعت نہیں رکھتے نکاح کرنے کی. ورنہ یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے ضرور نکاح کرنا چاہیے. یہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جو کوئی تم میں سے اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ نفلی روزے یہ شہوت کا زور توڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے, اور جو کوئی نئی استطاعت رکھتا تو اسے پاک دامن رہنا چاہیے, اسے فحاشی اور بےحودگی میں نہیں ملوث ہو جانا چاہیے. اور یہی آیت پھر جو ہے وہ متا کے خلاف دلیل ہے. متا کی اجازت نہیں ہے مسلمان معاشرے میں. متا کیا ہوتا ہے, کچھ پیسے دے کر ایک رات کے لیے نکاح کر لینا. تو یہ پروسٹیٹیوشن ہے, یہ زنا ہے, یا قحبہ گری ہے. اسلام میں اب اس کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب, اور جو لوگ چاہتے ہیں آزادی کی تحریر کرنا, یعنی غلام اور کنیزے چاہتے ہیں اپنے آقا سے آزاد ہو جائیں. کچھ لکھت پڑھت ہو جاتی تھی کہ اتنے پیسے کما کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. تو فرمایا مما ملکت ایمانکم, جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں یعنی جو تمہاری کنیزیں اور غلام ہیں. فکاتبوہم, تو پھر ان سے مکاتبت کر لو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم جانتے ہو ان میں خیر اور بھلائی. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور دو انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اور فرمایا کہ اور نہ مجبور کرو اپنی کنیزوں کو قحبہ غری پر, یعنی بدکاری پر, پروسٹیٹیوشن پر. ان اردنا تحسنا, اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا, یہ مطلب نہیں اگر وہ پاک دامن رہنا نہ چاہیں تو انہیں قحبہ غری پر لگا دیا جائے, معاذ اللہ. یہ اس طرح کی کمائی حلال نہیں ہوتی, اور الٹا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے. تو فرمایا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, ایسا نہ ہو کہ تم طلبگار بن جاؤ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے. ومن یکرہن, اور جو کوئی مجبور کرے گا انہیں اس طرح کے کاموں پر. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کرنے پر اس عمل کرنے کے ان کے لیے بہت معاف فرمانے والا اور ان پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن تمہیں تمہارے جرم کی سزا دینے والا ہے۔ جو اپنی کنیزوں سے قہبہ گری کرائیں تو وہ تو اب مجبور ہیں، ان سے تو اللہ درگزر کر دے گا، لیکن جو لوگ ایسا کروا رہے ہیں انہیں بڑی سخت سزا جو ہے دی جائے گی۔ تو حکمت انزال آیات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ سارے احکامات اللہ نے کیوں نازل کیے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں تم پر واضح آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے، مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تاکہ یہ نصیحت بنے جو ہے متقین کے لیے۔ آگے پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ سوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں نور ہدایت کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس رکوع کے اندر، اور خصوصاً جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 35، اس میں بندہ مومن کے دل میں نور ایمان کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا، نور چیزوں کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پوری کائنات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی، تو یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں ہونے کا گویا ایک اظہار ہے، اس کا ایک عکس ہے، اس کا سایہ ہے۔ اسی طرح فرمایا مثل نور ہی، اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، گویا اللہ کی مثال بیان نہیں ہو رہی، اللہ کے نور کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہاں پر الفاظ معذوف ہیں فی قلب المومن، یعنی مثل نور ہی فی قلب مومن، مومن کے دل کے اندر اللہ کے نور کی مثال یعنی ایمان کی مثال ایسے ہے، کا مشکاتن فیحا مصباح، جیسے کہ ہو طاق جس کے اندر ہو ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ہو ایک شیشے کی قندیل میں، الزجاجتو کانہا کوکب دری، اور وہ قندیل ہو اتنی صاف شفاف کہ گویا چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور وہ چراغ روشن ہو ایک زیتون کے مبارک درخت کے روغن سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو درخت نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مثال تو بیان ہو رہی ہے یعنی ایمان کے نور کی بندہ مومن کے دل میں۔ اب اس میں دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان ایک جلتے ہوئے چراغ کی معنی میں، لیکن یہ چراغ رکھا ہوا ہے ایک طاق کے اندر۔ پرانے زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی تو دیواروں میں ایک کھڑکی نما ڈپریشن بنایا جاتا تھا جو اوپر سے تنگ ہوتا تھا نیچے سے چوڑا ہوتا تھا، اور اسے طاق کہتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کا سینہ بھی طاق کی طرح ہے، اوپر سے جو ہے پتلا ہے اور نیچے سے چوڑا ہے، اور اس طاق کے اندر ایک رکھا ہوا ہے چراغ جلتا ہوا ہے، یہ ایمان حقیقی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر چراغ کی صورت میں جل رہا ہے۔ اور چراغ جو ہے اگر اس پر براہ راست ہوا پڑے گی تو اس کی لو گل ہو جاتی، اس لیے کیا کرتے ہیں پہلے زمانے میں جیسے لالٹین ہوتی تھی، ایک شفاف گلاس سا ہوتا تھا شیشے کا، جو اوپر نہ اس کا پیندہ ہوتا تھا اوپر سے بھی خالی، چاروں طرف بس شیشہ ہے، اسے اس چراغ کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ ہوا براہ راست چراغ پر نہیں آتی تھی، اس کی لو جلتی رہتی تھی، اور یہ اگر شیشہ شفاف ہوگا تو اندر سے چراغ کی روشنی باہر نکلے گی، اگر شیشہ گرد آرود ہوگا اور یہ شفاف نہیں ہوگا تو چراغ کی روشنی جو ہے باہر نہیں نکل سکے گی۔ تو یہ جو شیشہ ہے یہ اصل میں انسان کا دل ہے، تو طاق کیا ہے وہ انسان کا سینہ ہے، اور یہ زجاج جسے قندیل کہا ہے یہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس دل کے اندر جو چراغ جل رہا ہے وہ اصل میں نور ایمانی ہے، ایمان حقیقی۔ اور چراغ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روغن ہوتا ہے یا تیل جس سے وہ جل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہے مبارک زیتون کے درخت کا یعنی نور فطرت جس پر ہر انسان پیدا کیا جاتا ہے، اور جو آگ ہے جس سے وہ پھر تیل جلتا ہے تو وہ ہے نور وحی۔ تو اصل میں یہاں بتا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو نور مل جائے، نور فطرت اور نور وحی، تو ایمان کی شمع دل میں روشن ہو جاتی ہے، اور دل اگر تعصبات سے اور گناہوں سے پاک ہو تو پھر یہ نور جو ہے دل سے نکل کر انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں مثال ہے جو یہاں دی جا رہی ہے۔ تو گویا شاعر کی زبان میں کہیں کہ زمین و آسماں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی ایک دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اللہ تعالیٰ کہاں آ سکتا ہے، لیکن بندہ مومن کے دل میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے۔ اور اسی طرح تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے، اسی طرح علامہ اقبال کا کیا کہا جائے؟ دیکھیں کافر کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہجر سے تشبیہ دیا ہے، پتھر سے تشبیہ دی ہے، اور جو ہے منافق کے دل کو بیمار دل کہا ہے کہ اس کے دل میں بیماری ہے، اور مومن کے دل کو اللہ نے زجاج کہا ہے، زجاج، زجاج کہتے ہیں نہایت چمکتی ہوئی قندیل کو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ یعنی ایک مومن کا دل بمقابل ہے کافر کے دل کے، لیکن یہ جب تک زندگی کے حقائق پر نظر نہ ہو تو مقابلہ نہیں کر سکو گے کافر کا۔ تو اسی طرح پھر زیتون کے مبارک درخت کے تیل کی جو تعریف کی گئی ہے کہ یہ درخت ہے نہ شرقی نہ غربی، تو آپ دیکھیں کہ جو شرقی درخت ہوتے ہیں مشرقی جانب، جب سورج طلوع ہوتا ہے جب تو بھرپور دھوپ آتی ہے ان پر، لیکن جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ان تک دھوپ نہیں آتی۔ اسی طرح جو غربی درخت ہیں ان پر سورج کے غروب ہوتے وقت تو دھوپ آتی ہے، لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دھوپ نہیں آتی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ درمیان میں، اس پر میکسیمم دھوپ پڑتی ہے۔ یا بعض علماء کی رائے ہے کہ یہاں مراد پہاڑی کی چوٹی پر موجود درخت کی ہے جس پر بھرپور دھوپ پڑ رہی ہے۔ تو درخت پر جتنی زیادہ دھوپ پڑے گی اتنا عمدہ اس کا پھل آئے گا، اور زیتون کا پھل ہے تو زیتون جتنا عمدہ کوالٹی کا ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا تیل ہوگا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے لا شرقیت یوں ولا غربیہ، تو یہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی۔ اسی طرح مومن کی جو فطرت ہے وہ بھی تعصبات سے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جیسے جو چراغ تیل سے جل رہا ہو، اگر تیل کے اندر آپ جو ہے کوئی چیزیں ملا دیں گے، مٹی ملا دی، پانی ملا دیا، تو اب وہ تیل جو ہے وہ جلانے کے قابل نہیں رہے گا، اب اس میں کثافتیں آ گئیں۔ اسی طرح انسان کے اندر جو فطرت کا نور ہے یہ بھی مان پڑ جاتا ہے تعصبات سے، گناہوں سے۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ تو ایک مومن کوئی اس میں نہ زبان کا تعصب ہوتا ہے نہ علاقے کا تعصب ہوتا ہے، اس کی فطرت تعصبات سے گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اور جتنا تیل شفاف ہوگا اتنا اس میں جلنے کی گویا صلاحیت ہوگی۔ اس لیے کہا یکادو زیتھا یوزی، اور اس کا دے تیل جو ہے وہ ایسا ہے کہ خود بخود روشن ہوا جاتا ہے، ولم نم تمسا سو نار، حالانکہ ابھی اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے مٹی کا جو تیل ہے وہ اگر جلتی ہوئی تیلی بھی آپ اس پر ڈالیں تو وہ نہیں جلے گا، اسے واسطہ چاہیے ہوتا ہے، اس میں کثافتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ابھی اس میں ملا ہوا ہوتا ہے، اور بتی بنا کر ڈالتے ہیں اور پھر جلاتے ہیں تو وہ پھر بتی سے جلتا ہے تیل، براہ راست نہیں جلتا۔ لیکن اگر مٹی کے تیل کو آپ صاف کریں تو ڈیزل بن جائے گا، اور صاف کریں پیٹرول بن جائے گا، اور صاف کریں ہائی آکٹین بن جائے گا، اور یہ تیل ایسا ہوتا ہے شفاف تیل کہ اسے جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آگ دکھانے کی ضرورت ہوتی، دور سے آگ دکھائیں تو پہلے ہی آ کر لپکتا ہے اسے۔ تو ایک مومن کی فطرت بھی جتنی شفاف ہوگی وہی کی روشنی، اسی طرح اسے آ کر جو ہے وہ لپکے گا اس کی طرف۔ تو فرمایا نور و نالا نور، نور پر نور، ایک تو فطرت کا نور، دوسرا وحی کا نور، تو گویا جب دو مل جاتے ہیں تو اس سے وہ ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ہے ایسے لوگوں کی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود ہی غور و فکر سے وہاں پہنچ گئے تھے کہ اللہ ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جب نیکوکاروں کو ان کی نیکی کے برابر اجر ملے اور گناہ گاروں کو ان کی پوری پوری سزا ملے، دل یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی شخص کے سامنے دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ وقت لیا کہ اچھا جی میں سوچتا ہوں پھر بتاتا ہوں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت رکھی انہوں نے ویسے ہی قبول کیا، یعنی وہ جو نور فطرت ہے انتہائی شفاف، نور وہی قریب آیا وہ لپک کے اس نے آگ کو لے لی۔ مثال اس طرح کی ہے جیسے ایک آدمی وضو کر کے تیار بیٹھا ہے بس نماز کے انتظار میں، ادھر مؤذن نے اذان کہی وہ دوڑ کر مسجد پہنچا، تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایسی کیفیت کو کہا گیا نور علی نور، نور پر نور، یہد اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہتے ہیں۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، واللہ بکل شئین علیم، اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ادراک بھی ضروری ہے لیکن انسان انہیں پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ اب ایمان حقیقی جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ہم حقیقت میں نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان کر دیا کہ یہ ایمان حقیقی ایک جلتے ہوئے جو ہے چراغ کی مانند ہوتا ہے، تو اس سے اب ہماری بات سمجھ آ گئی کہ ہماری فطرت بھی اچھی ہونی چاہیے اور پھر وہی سے ہمارا تعلق بھی ہونا چاہیے. اگر ان دونوں نوروں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو پھر یہ دل کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی روشنی بھی چاہیے اور باہر بھی روشنی چاہیے. اگر باہر اندھیرا ابھی لائٹ چلی جائے تو یہ آنکھ کی روشنی کام نہیں دے گی, نظر کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح باہر روشنی ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آنکھ ہی خراب ہے. تو دونوں چیزیں چاہیے, آنکھ کی روشنی بھی باہر روشنی بھی. اسی طرح جو ہے یہ دل کے نور کے لیے بھی دو نور چاہیے, ایک فطرت کا نور, دوسرا وحی کا نور. وحی کا نور نہ ہو, آدمی قرآن حدیث سے دور ہو تو بھی یہ دل کا کی شمع روشن نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے قرآن و حدیث تو موجود ہے لیکن ہماری فطرت ہی مسخ ہو گئی ہے گناہوں سے اور تعصبات سے, تو بھی یہ چراغ نہیں جل سکتا. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, یہ دوسرا مسئلہ ہے. پہلے میں ویسے آپ کو ایک دفعہ یہ سنایا تھا, اس دفعہ بہرحال ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نور ایمان بھی کا خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہاں جی یاد آ گیا, دل بینا بھی کا خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ دل بینا علیحدہ ہے, یہ ایمان کی روشنی ہے جن سے چیزیں نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نور ہم سب کو عطا فرمائے. آگے پھر صاحب نور ایمان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. ایمان ہوگا تو یہ کیفیت بھی ہوگی. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا انہیں بلند کرنے کا. ویسکرا فی حسمہ, اور ان گھروں میں اللہ کے نام کی مالا جھبنے کا, اللہ کا نام لینے کا. یہ گھروں سے مراد ہے مساجد. تو فرمایا یسبحو لہ فیہا, یہ ایمان والے ان گھروں میں مسجدوں میں اس اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں. بالغدوی والآصال, صبح اور شام, یعنی ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور صاحب نور ایمان کے اب اوصاف آ رہے ہیں, چار اوصاف. اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں بھی پیدا فرمائے. فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعون عن ذکر اللہ, یہ وہ جوان مرد ہیں جنہیں نہیں روکتی ان کی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, کام بھی کر رہے ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں, خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں, لیکن ہر وقت اللہ یاد ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس صفات ہمیں بھی عطا فرمائے. نمبر دو, و اقام الصلاۃ, اور نہ ہی جو ہے انہیں دنیاوی یہ سارے معاملات نماز سے روکتے ہیں. اور نمبر تین, و ایتاء الزکا, اور نہ ہی کوئی چیز معنی آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے. اور نمبر چار, یخافون یوماً, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ الٹ دیے جائیں گے جس دن دل اور آنکھیں, یعنی وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں. ایسے صاحب ایمان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں بہترین ان کے اعمال کا. ویزیدہم من فضلی, اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. آگے پھر نور ایمانی سے محروم شخص کی مثال بیان ہو رہی ہے, یعنی منافق. دکھاوے کی تو کچھ نیکیاں ہوں گی لیکن حقیقی ایمان بھی نہیں ہوگا, حقیقی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی. تو ایسے لوگوں کی مثال بیان ہو رہی ہے. فرمایا والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ نور ایمان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن سے حاصل ہوتا ہے. یہ نور وہی ہے قرآن. فطرت آدمی کی اچھی ہو کہ وہ نیکیوں کی نیکوکار زندگی گزارنا چاہتا ہو, اور پھر قرآن سے اس کا تعلق ہو تو یہ ایمان حقیقی حاصل ہو جاتا ہے. تو فرمایا والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں. اعمالہم کسراب بقیہ, ان کے اعمال کی مثال چمکتی ہوئی ریت کی ہے جسے سراب کہتے ہیں, دھوکا, ایک چٹیل میدان میں. یحسب الظمآن ماء, جسے گمان کرتا ہو شدید پیاسا پانی. حتیٰ اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس سراب کے پاس. لم یجدہ شیئا, تو نہیں پاتا وہاں کچھ بھی, وہ تو یہ ریت ہوتی ہے, پانی تو ہوتا ہی نہیں. ووجد اللہ عندہ, اور وہ پاتا ہے وہاں اللہ کو اس کے پاس. فوفاہ حسابا, بس وہ اللہ پورا پورا لے لیتا ہے اس کا حساب. واللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا. تو گویا تشبیہ دی گئی ہے, ایک شدید پیاسا ہے, مر رہا ہے پیاس سے, اسے دور چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے, اور ریت چمکتی ہوئی ایسا لگتا ہے پانی ہو. اب وہ کس طرح گھسٹتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے لیکن سوائے ریت کے کچھ نہیں ہے. موت آ جاتی ہے, گویا اللہ سے ملاقات ہے. اب یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہاں سراب سے مراد جو ہے وہ دکھاوے کی نیکیاں ہیں جو اس نے دنیا میں کی تھی. چٹیل میدان جو ہے یہ میدان حشر ہے, اس میں پیاسا کون ہے؟ یہ منافق ہے. اب پانی جس کی طلب میں لگا ہوا ہے وہ نیکیوں کا اچھا بدلہ ہے, تو کہاں ملنے والا ہے؟ اس کی نیکیاں تو سراب تھیں, دھوکے کی تھیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھیں. اس لیے بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ لایا جائے گا, ایک ان میں سے جو ہے وہ شہید ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے اور کہیں گے تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر اپنی جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تو نے جھوٹ کہا, تم نے یہ جان دی تھی تاکہ لوگ تمہیں شجاع کہیں, بہادر کہیں, بڑا طاقتور کہیں, وہ سب کہا جا چکا, یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے. پھر دوسرا ہوگا عالم, اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے, اسے کہیں گے تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ ساری زندگی دین سیکھا اور تیرے بندوں کو سکھایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تو نے جھوٹ کہا, تو نے سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں, اہل علم میں شمار ہو, اور بڑی واہ واہ ہو, سب ہو چکی, یہاں پر کچھ نہیں ہے, منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم واصل کیا جائے. اور تیسرا ہوگا سخی, اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے, اس سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ تیری دی ہوئی دولت دونوں ہاتھوں سے تیرے بندوں میں لٹائی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تو نے جھوٹ کہا, تو نے دولت اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, بڑا انسان دوست کہیں, اور تیری بڑی واہ واہ ہو, سب ہو چکی دنیا میں, یہاں کچھ نہیں. تو منافق کی جو نیکیاں ہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے, اس پیاسے شخص کی مانند ہے جسے پانی نہیں ملے گا, یہاں تو بڑی توقع ہے وہاں پہ اجر ملے گا, وہاں کوئی اجر ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. اور تیسری اور آخری مثال اس رکوع کی آ رہی ہے, ایک کافر کی, یعنی منافق چلو کچھ چمکتی ہوئی ریت تو تھی, دکھاوے کی نیکیاں تو تھی, کافر وہ ہے جس کے پاس دکھاوے کی نیکیاں بھی نہیں, نہ ایمان ہے نہ نیکیاں, تو اندھیرے پر اندھیرا ہے. ایک آیت میں مثال بیان کی جا رہی ہے, فرمایا او کا ظلمات فی بحر اللجی, یا جیسے کہ مثال ہے اندھیروں کی گہرے سمندر میں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اوشیانولوجسٹ ہوتے ہیں جو سمندروں پہ تحقیق کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ پہلے 200 میٹرز تک سورج کی روشنی پینیٹریٹ کرتی ہے سمندر میں, لیکن 200 میٹر سے 1000 میٹر تک جو ہے یہ ٹوائلائٹ زون کہلاتا ہے, جیسے اندھیری رات میں ہلکی ہلکی ستاروں کی چمک ہوتی ہے, بس ایسی روشنی پہنچ رہی ہوتی ہے دن کے 12 بجے جب سورج بالکل اپنے عروج پر ہوتا ہے. اور جب 1000 سے 4000 میٹر تک نیچے جائیں تو مڈ نائٹ زون کہلاتا ہے, آدھی رات کا اندھیرا ہوتا ہے. اور جو گہرے سمندر ہوتے ہیں وہ 4000 میٹر سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں, 4000 سے 6000 میٹر گہرے ہوتے ہیں, وہاں تو بالکل رمک بھی نہیں ہوتی روشنی کی, تو گھٹا تو اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں گہرے سمندر کے اندھیرے کی مثال, کتنا اندھیرا ہے. اور پھر فرمایا یخشاہ موجم من فوقہ موج, پھر اوپر سے موج پر موج چڑھی گئی ہو, یعنی ویسے بھی جو چاند کی اور ستاروں کی روشنی اور کم ہو جائے گی کیونکہ موج در موج چڑھی آ رہی ہے. فرمایا من فوقہ سحاب, اور پھر اوپر بھی بادل چھائے ہوئے, تو بادلوں نے بھی روشنی کو روک لیا. ظلمات بعضها فوق بعض, یعنی اندھیرے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے جا رہے ہوں. اور پھر اندھیروں کی کیفیت کیا ہے, اذا اخرج یده, جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ, لم یکد یراها, تو نہیں دیکھ سکتا ہے اس کو, ومن لم یجعل اللہ له نورا, تو جس کے لیے نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور, فما له من نور, تو اس کے لیے نہیں ہوگا کوئی بھی نور. تو ہمیں اللہ سے نور کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نور ایمانی عطا فرمائے, بل بغیر اللہ کے نور دیے نور حاصل نہیں ہو سکتا, یہ ایمانی نور حقیقی نور. تو اللہم نور قلوبنا بالایمان, اے اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. بس یہ ایک رکوع اور کریں گے, اس کے بعد پھر آج ہم ختم کریں گے, سلس ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے رکوع پر. تو نور ہدایت یعنی توحید پر 5 دلائل دیے جا رہے ہیں اس رکوع میں. نمبر 1, فرمایا الم ترا, کیا نہیں دیکھا تم نے, ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض, کہ بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں, اہل آسمان بھی اہل زمین بھی, والطیر صافات, اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے وہ بھی اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں, کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر ایک مخلوق کے لیے ہم نے اسے بتا دی ہے اس کی نماز اور اس کی تسبیح کا طریقہ. گویا یہاں ذکر آ رہا ہے آسمان زمین پرندے, ان کا بھی طریقہ عبادت کا, ان کی نماز کا طریقہ اللہ نے انہیں سکھا دیا, وہ بھی اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں. فرمایا واللہ علیم, اللہ خوب جاننے والا ہے, بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں. تو تسبیح باری تعالیٰ یہ دلیل ہے, پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کیونکہ وہی واحد معبود ہے. آگے ملکیت باری تعالیٰ کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, دوسری دلیل توحید کی, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی. وإلی اللہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر دلیل نمبر تین قدرت باری تعالیٰ. الم ترى ان اللہ یحیی صحابہ, کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو. ثم یؤلف بینہ, اور پھر اس نے اکٹھا کر دیتا ہے جو ہے وہ ان بادلوں کو. ثم یجعلہ رکاما, اور پھر لگا دیتا ہے انہیں تہبتہ. فطر الودق یخرج من خلالہ, اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو, وہ نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے. وینزل من السماء من جبال, اور وہ اتارتا ہے آسمان سے ان پہاڑوں جیسے بادلوں کو. فیہا من برد, اور ان میں ہوتے ہیں اولے. فیصیب بہ من یشاء, پھر وہ اولے برسا دیتا ہے جن پر چاہتا ہے. فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور انسانوں پر برسیں تو اچھا خاصا جو ہے انہیں سمجھ آ جاتا ہے. تو فرمایا جن پر چاہتا ہے وہ پھر اولے برسا دیتا ہے. ویسرفوہ من یشاء, اور پھر ہٹا دیتا ہے ان اولوں کو جس سے چاہتا ہے. یقادو ثنا برقی, اور قریب ہے کہ اس اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ برق, یہ چمکنے والی بجلیاں. یذہبو بھی ابسارہم, کہ وہ لے جائیں جو ہے وہ, یذہبو بھی ابسار, کہ وہ اچک لے جائیں نگاہیں. تو یہ بجلیوں کے بارے میں کئی دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان بجلیوں کے ذریعے تمہاری بینائی اچک لیں, اتنی شدید چمکوں کہ آنکھیں دیکھنا ہی چھوڑ دیں. اسی طرح پھر چوتھی دلیل دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار, اب بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو. ان فی ذالک لعبرۃ, بے شک ان سب باتوں میں ہے عبرت. لأولی الابصار, آنکھوں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے والی آنکھیں ہمیں بھی عطا فرمائے. آگے تخلیق باری تعالیٰ, کمال تخلیق باری تعالیٰ بطور دلیل. واللہ خلق کل دابۃ مما, اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنی, تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو گھسٹتے ہیں چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. ومنہم من یمشی علی رجلین, اور ان میں وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں دو پیروں پر. ومنہم من یمشی علی اربع, اور ان میں وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں چاروں ہاتھ پاؤں پر. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ جانداروں کی چار قسمیں, پیٹ کے بل رینگنے والے جانور, ان میں سارے ریپٹائلز آ جاتے ہیں, سانپ اور چھپکلیاں ہر طرح کی, اور دو پیروں پر چلنے والے, اس میں آپ دیکھیں پرندے آ جاتے ہیں, اور اس میں میں اور آپ بھی آ جاتے ہیں انسان, یہ بھی دو پیروں پر چلنے والے ہیں, اور پھر چاروں ہاتھ پاؤں پر چلنے والے, اس میں سارے چوپائے آ جاتے ہیں. تو مویشی اور اس کے علاوہ بھی درندے, یہ سارے چاروں پر چلتے ہیں. تو ساری مخلوق جو چلنے والی ہے وہ اسی طرح کی ہے, یا تو رینگنے والے, یا دو پیروں پر چلنے والے, یا پھر چاروں ہاتھ پاؤں پر چلنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, گویا یہ دلائل ہیں توحید کے کہ وہی اللہ واحد معبود ہے اس پوری کائنات کا. بس یہ دو تین آیتیں رہ گئیں. اور ترغیب الی نور القرآن, اللہ یعنی قرآن کے نور کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے. فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات, اور بے شک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ, اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور رسول پر. وَأَطَعْنَا, اور ہم نے حکم مانا ہے, یہ کہتے ہیں دل کے اندر. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر منہ پھیر لیتا ہے گروہ ان میں سے جو ہے اس سب, یعنی اپنے ایمان لانے کے دعویٰ کرنے کے بعد بھی. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہیں ایمان والے, ان کے دل میں ایمان حقیقی نہیں ہے, ایمان کی شمع بجھی ہوئی ہے, ان کا دل تاریک ہے, اس کے اندر اندھیرا ہے, ان کے اعمال چمکتی ہوئی ریت کے سراب کے سوا کچھ نہیں ہے. فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو کچھ لوگ ان میں سے منہ موڑ لیتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, اور اگر وہ ہو انہی کا حق, یاتو الیہ مذعنین، تو آتے ہیں آپ کی طرف جو ہے فرما بردار ہو کا ہے. اگر انہیں اندازہ ہو کہ یہ تو ہم پر توان آ جائے گا، ہمیں کچھ دینا پڑے گا، تو آتے ہی نہیں، اعراض کرتے ہیں. اور جب پتہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے، کچھ ہمارا حق بنتا ہے جو ہمیں دیا جائے گا، تو پھر آ جاتے ہیں سعادت مندی دکھاتے ہوئے. آگے پھر اسباب اعراض آ رہے ہیں، اور تقریباً تین باتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان علامتوں کو جو منافقین کی ہیں ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اسی پر یہاں پر سلس ہو جائے گا، پارا ختم ہو رہا ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں ہے مرض؟ یہ نفاق کی بیماری، جان اور مال کی بیجا محبت. نمبر دو، امر تابو، یا پھر وہ کیا شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت کے یقینی ہونے پر انہیں جو ہے یقین نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ یقین نہیں ہے. یا نمبر تین، ام یخافون یحیف اللہ علیہم و رسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول معاذ اللہ. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے، یہ جس چیز کو جس مقام پر ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھتے. اللہ کا جو مقام عالی ہے وہاں پر انہوں نے نہیں رکھا، ایمان کا جو مقام دل میں ہونا چاہیے وہاں انہوں نے دنیا کو بٹھایا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان تمام بری علامات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے اور نور بنا دیجئے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجئے جو ہم اس میں سے نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن میں بھی. وجعلوا لنا حجتا یا رب العالمین، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین یا رب العالمین.